بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القسعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللعق بالصعيد والقدم وغيرها. حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ اس باب میں کچھ حدیثیں لا کر چند باتوں کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں. سب سے پہلی بات، تین انگلیوں سے کھانا مستحب ہے. انگوٹھا شہادت کی انگلی اور یہ درمیان والی انگلی. دائیں ہاتھ سے کھانا مستحب ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے. اب دائیں ہاتھ کی تین انگلیوں سے کھانا مستحب ہے، یہ بتلا رہے ہیں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار انگلیوں سے کھانا کھایا ہے. بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ انگلیوں سے بھی کھانا کھایا ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے. اب کھانے میں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو انگلیوں سے نہیں کھائی جا سکتی، مثلا شوربہ ہے، سوپ ہے، یا پتلا کسٹرڈ ہے. تو ایسے موقع پر چمچ کا استعمال استحباب کے خلاف نہیں ہے. ایسے موقع پر استحباب کا ثواب خود بخود مل جائے گا اگر ان جگہوں پر ہاتھ ہی کو استعمال کرتا ہے کہ جن جگہوں پر ہاتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ سے نہیں کھائے جا سکتے، انگلیوں سے نہیں کھائے جا سکتے، انگلیوں سے گرفت میں نہیں آتے. تو ایسے کھانوں کو چمچ سے کھانا یہ استحباب کے خلاف نہیں ہے، اگر وہ ان کھانوں کو انگلیوں سے کھا رہا ہے جن کھانوں کو انگلیوں کی گرفت میں لانا ممکن ہے، تو اس کو خود بخود استحباب کا ثواب مل جائے گا. کچھ کھانے وہ ہیں جو انگلیوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں مگر تین انگلیاں کافی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر چاول ہیں، تو اگر کوئی اجلت میں کھا رہا ہے، جلدی میں ہے، تو تین انگلیوں سے کھائے گا تو لقمہ جو ہے بہت ہی چھوٹا بنے گا. تو پانچ انگلیوں سے وہ کھائے گا. تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو پانچ انگلیوں کے بغیر گرفت میں نہیں آتی، کچھ چیزیں وہ ہیں جو چار انگلیوں سے گرفت میں آ جاتی ہیں، اور عموماً سالن روٹی تین انگلیوں سے بھی کھایا جا سکتا ہے. عام حالات میں پھل فروٹ کھا رہے ہیں تو تین انگلیوں سے اٹھا کر کھایا جا سکتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چار انگلیوں سے اور پانچ انگلیوں سے کھانا ثابت ہے، وہ کھانے ہیں جو تین انگلیوں میں گرفت میں نہیں آتے تھے. تو آپ نے چوتھی بھی استعمال فرما لی، پانچویں بھی استعمال فرما لی ضرورت کے موقع پر، مگر عام عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی کہ کھانے پر جب بیٹھتے تھے تو تین انگلیوں کو استعمال کرتے تھے. تین انگلیوں کو استعمال اس لیے فرماتے تھے کہ اس میں ہرس کم ہے، دل میں ہرس ہو نہ ہو مگر جو چار پانچ انگلیوں سے کھانا لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہریز ہے، یہ گریڈی ہے، یہ بہت کچھ وصول کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ دل میں بھی گریڈ مت رکھو اور ایکشن میں بھی گریڈ مت رکھو، دیکھنے والے کو بھی ایسا نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ یہ گریڈ کے ساتھ کھا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان کم سے کم انگلیوں کا استعمال فرماتے تھے، اب وہ تین انگلیاں ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوگا کہ دو انگلیوں سے کیوں نہیں کھاتے تھے؟ تو دو انگلیوں سے وہ مقدار ہاتھ میں نہیں آتی جس سے انسان کو تسلی ہو کہ میں کھا رہا ہوں، اس لیے کہ جب کھانا کھا رہا ہے تو لقمہ منہ میں اتنا بڑا تو ہونا چاہیے کہ گلے سے نیچے اترتے ہوئے منہ میں چباتے ہوئے اسے کچھ مزہ بھی آئے اور ایسا لگے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ تو دو انگلیوں سے وہ چیز قابو میں نہ آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں جانب کی رعایت فرمائی کہ گریڈ سے بچنے کے لیے کم سے کم انگلیوں کا استعمال، مگر اتنا کم بھی نہیں کہ کھانے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین انگلیوں سے کھانا کھایا، تین انگلیوں سے کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تھی۔ تو اسی وجہ سے حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ تین انگلیوں سے کھانا کھانا یہ مستحب ہے۔ دوسری بات یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جن انگلیوں کو کھانے میں استعمال کیا ہے ان پر جو کھانا لگا ہوا ہے اس کھانے کو کسی تولیے سے، ٹیشو سے پوچھنے سے پہلے، پانی سے ہاتھ دھو لینے سے پہلے کھا لینا، یعنی انگلیوں کو چاٹ لینا، یہ بھی مستحب ہے۔ تو انگلیوں کو چاٹ لینا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ بھی مستحب ہے۔ کھانے کے دوران انگلیوں کو چاٹنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ مستحب یہ ہے، مسنون یہ ہے کہ ایک پلیٹ میں ایک سے زائد آدمی کھائے۔ اب کھانے کے دوران اگر انگلیوں کو چاٹنا شروع کریں گے اور پھر اس برتن میں ہاتھ ڈالیں گے تو جس کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں اسے گھن آ سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ انگلیوں کو چاٹنے کا مقصد یہ ہے کہ خوراک میں سے کوئی ذرہ ضائع نہ جائے۔ تو ابھی تو کھانا کھا رہا ہے تو انگلیوں کے اوپر اگر لگا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر انگلیوں کو میں نے نہیں چاٹا اور ٹیشو سے پونچھ لیا تو دو چار دانے جو ہے وہ ٹیشو میں چلے جائیں گے، اگر میں نے دھو لیا تو دو چار دانے گٹر میں چلے جائیں گے۔ تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا، ٹیشو سے پونچھنے سے پہلے، پانی سے دھونے سے پہلے، یہ مستحب ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ خوراک میں برکت ہوتی ہے۔ گزشتہ ہفتے کی نشست میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو برکت نازل ہوتی ہے کھانے کے بیچوں بیچ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں بائیں سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ، بیچ میں سے آخر میں کھاؤ، اس لیے کہ برکت وہاں اترتی ہے اور وہاں سے پھیلتی ہے۔ تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ کسی دانے پہ برکت زیادہ ہے، کسی پہ کم۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی دانے پہ بالکل برکت نہیں ہے اور کسی دانے پہ زیادہ۔ اور برکت والا دانہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو نیکی کی توفیق ملتی ہے، اس لیے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ کھاتے ہوئے ہاتھ وہاں جائے جہاں برکت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو انگلیوں کے اوپر دو چار دانے لگے ہوئے ہیں انہیں بھی چاٹ لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تک تم نے جو دانے کھائے ہیں وہ کم برکت والے تھے اور اصل جو ہیرا ہے وہ یہاں ہے, رہ نہ جاوے, شیطان تمہیں غافل نہ کر دے. پر اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ پلیٹ کو بھی ذرا اچھی طرح صاف کر لو, کوئی ایسا دانا نہ رہ جاوے جو برکت والا ہے. اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر جائے تو اگر وہ ایسی جگہ پر گرا ہے جہاں نجاست ہے, ناپاکی ہے, تو اگر وہ کھانے کی چیز ایسی ہے کہ اس سے نجاست کو صاف کیا جا سکتا ہے تو صاف کر کے کھا لو, اور اگر وہ ایسی جگہ گرا ہے کہ ناپاکی کوئی نہیں ہے مگر مٹی وٹی لگ گئی ہے تو اسے بھی صاف کر کے کھا لو, اور اگر ایسی جگہ گرا ہے جہاں نہ نجاست ہے نہ اور کوئی مٹی وٹی ہے, جیسے ہمارے یہاں دسترخوان بچھایا جاتا ہے, تو اس صورت میں تو کھا ہی لینا چاہیے. اور وجہ اس کی یہی بتائی گئی کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ جو لقمہ تمہارے ہاتھ سے گر گیا ہے اس میں برکت ہو, اور بہت ممکن ہے کہ شیطان ہی نے گرایا ہو, یہ دیکھ کر کہ اس میں برکت ہے اور اگر یہ اس کے پیٹ میں چلا گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو کھانوں میں برکت ہوتی ہے, برکت ایک تو برکت کا معنی یہ ہے کہ کھانے کی مقدار بڑھ جاتی ہے, جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے ایسے معجزات ہیں کہ کھانا کم تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین زیادہ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہانڈی کو بند رکھو اور ڈھکن کو کھول کر کے دیکھے بغیر کھانا بس نکالتے رہو, آٹا جو ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال دو اور دیکھے بغیر اندر سے یوں آٹا نکال نکال کر کے روٹی پکا کے کھلاتے رہو. اب دو چار آدمیوں کا کھانا 80 آدمی کھا رہے ہیں, اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم سب فارغ ہو گئے اور آٹے کو دیکھا تو اتنا ہی تھا اور دیگچی کو کھول کر دیکھا تو اس میں سالن اتنا ہی تھا. تو دیکھو برکت ہوئی مقدار میں, اور مقدار میں برکت ہوگی, کوانٹیٹی میں برکت ہوگی تو سب زیادہ لوگوں کے پیٹ بھریں گے. کبھی کبھی برکت کا معنی یہ ہے, دوسرا برکت کا معنی کہ مقدار اتنی ہی رہتی ہے اور سب لوگ کم ہی کھاتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ وہ اندر آٹا تھا 10 روٹی پکانے کا, مگر اسے بند کر دیا اور نکالتے گئے تو 70 روٹی پک گئی, یہ ایک برکت. اور دوسرا یہ کہ 10 ہی پکی مگر جو 3 روٹی کھانے والا تھا اس کا پیٹ آدھی روٹی سے بھر گیا, یہ برکت کی دوسری قسم. تو کھانے میں جب برکت ہوتی ہے تو مقدار کبھی بڑھ جاتی ہے, کبھی یہ کہ کم مقدار سے بہت لوگ کھا لیتے ہیں. دیکھا ہوگا گھروں کے اندر بھی کہ کم پکا ہوا ہے اور جب دل بڑا رکھتے ہیں گھر والے کہ نہیں آ جائیے, کوئی حرج نہیں, بھائی آپ بھی آ جائیے, بیٹھ جاؤ, گھر ہی ہے اگر گٹ گیا تو کیا ہے, آپ ہمارے گھر کے آدمی ہیں, اس میں کیا ہو گیا, شرم کی کیا بات ہے, آ جاؤ بھائی آ جاؤ, بلا لو ان کو, اور دیکھتے ہیں کہ سب کھا لیتے ہیں اور کھانا بہت بچ جاتا ہے. تو کبھی کبھی لوگ کم کھاتے ہیں اسی سے پیٹ بھر جاتا ہے, یا زیادہ کھاتے ہیں مگر مقدار میں اضافہ ہوتا ہے, یہ برکت ایک ہی ہے. اور برکت کی تیسری شکل یہ ہے کہ جو کھانا پیٹ میں جاتا ہے اس کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے, نیکیوں کی توفیق ملتی ہے, تہجد کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے, نمازوں کی طرف رغبت ہوتی ہے, ذکر اللہ کی طرف رغبت ہوتی ہے. اسی لیے جو کھانا حلال کا ہوتا ہے اس سے نیکیوں کی رغبت ملتی ہے, اور جو حرام کا ہوتا ہے اس میں چونکہ برکت نہیں ہوتی اس لیے نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے. تو ہمارے اکابر مشائخ ان کو جب نیکیوں میں کچھ سستی محسوس ہوتی تھی, کچھ رکاوٹیں محسوس ہوتی تھی, تو غور و فکر کرتے تھے کہ گزشتہ 2-4 دن میں کوئی ایسا لقمہ تو پیٹ میں نہیں گیا ہے جو شبہے کا تھا, اور جب محاسبہ کرتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ ہاں فلاں کے یہاں جو لقمہ ہم نے کھایا وہ ذرا گڑبڑ والا لگ رہا ہے, اس لیے کہ وہ آدمی گڑبڑ والا ہے. تو اس سے بھائی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کوشش یہ کی جائے کہ ہمارے گھروں میں حلال ہی کا کھانا آئے. جس میں حلال کی دال جو ہے وہ حرام کی یا شبہ کی مرغی سے بہت اچھی. حلال آئے بس یہ طے کر لو. یہ جو اس وقت ہمارا ایک ذہن بن گیا ہے نا کہ ہم عمران کو دیکھتے ہیں, افضل کو دیکھتے ہیں, نواز کو دیکھتے ہیں, ڈاکٹر امین کو دیکھتے ہیں, اسماعیل کو دیکھتے ہیں, الیاس کو دیکھتے ہیں, اور دوسروں کی لائف سٹائل کو دیکھ کر, دوسروں کے مکانات کو دیکھ کر, دوسروں کی گاڑیوں کو دیکھ کر ہم اپنا ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ میری لائف سٹائل کسی نہ کسی وقت ایسی ہو جانی چاہیے. بس یہ ہے ٹارگٹ. اب جب یہ مقصد ہو جاتا ہے تو پھر حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی. اور مقصد جب یہ ہو جاتا ہے کہ میری زندگی میں دین آنا چاہیے, اب یہ جب ٹارگٹ ہو جاتا ہے کہ میری لائف سٹائل ایسی ہونی چاہیے, میرے گھر میں مرسیڈیز آ جانی چاہیے, بی ایم ڈبلیو آ جانی چاہیے, تو مقصد جب یہ ہے تو وہ گنتی میں رہے گا کہ 1000 ہو گئے, 2000 پاؤنڈ ہو گئے, 10000 ہو گئے, 15000 ہو گئے. اور جب مقصد یہ ہوگا کہ میری زندگی ایسی ہونی چاہیے جس سے اللہ راضی رہے, اور اللہ راضی اس وقت رہے گا جب اعمال اچھے ہوں گے, اور اعمال اچھے اس وقت ہو سکتے ہیں جبکہ حلال روزی آئے گی, تو ہر وقت اس کی نظر اس پر رہے گی کہ یہ روزی حلال کی ہے یا حرام کی, حرام کی ہے یا حلال کی. حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھ رہے تھے کہ ان کے ایک مرید آئے, حافظ جی ہی تھے, پورے عالم بھی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ حافظ جی بیٹھ جاؤ. تو حافظ جی جو ہے آنکھ بند کر کے یوں کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے, سوچا, غور کیا, اور سوچنے اور غور کرنے کے بعد پھر بیٹھ گئے حضرت کے پاس. بیٹھ گئے تو حضرت نے فرمایا کہ حافظ جی کھانا تو بعد میں کھائیے, پہلے یہ بتائیے کہ میں نے جب کھانے کو کہا تو سوچ میں پڑ گئے, کیا سوچ رہے تھے؟ تو کہا کہ حضرت گھر میں کچھ وقت سے فاقہ چل رہا ہے, تو میں بھوک سے بہت بیتاب تھا, تو سوچا کہ حضرت کی خدمت میں جا کر بیٹھ جاؤں, حضرت کا چہرہ دیکھوں گا تو سکون ملے گا, وہاں روحانیت ہوگی تو سکون ملے گا. تو گھر سے یہ سوچ کر کے نکلا تھا. جب آپ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ تو مجھے خیال ہی آیا کہ پہلے چیک کر لینا چاہیے کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری نیت خالص تھی صحبت کی, یا کہ اس میں یہ چور بھی اندر چھپا ہوا تھا کہ حضرت کے یہاں جاؤں گا تو چائے تو کم سے کم مل جائے گی, کچھ دو چار بسکٹ مل جائیں گے تو پیٹ کو, یہ میں دیکھ رہا تھا. اور جب کوئی کسی کے گھر اس لالچ سے جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں اشراف نفس, یعنی نفس جو ہے کسی چیز کو جھانک رہا ہے, کچھ کھانے کی چیز کو جھانک رہا ہے, جیسے دل میں یہ خیال آوے کہ افضل کے یہاں جب بھی بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت اہتمام ہوتا ہے ناشتے کا, یار چلو بھوک لگی ہے بیٹھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اب یہ جا رہے ہیں اور نفس کی نظر کہاں ہے؟ اس ناشتے کی طرف. ایسی حالت میں یہ ناشتہ ممنوع ہے, ایسی حالت میں یہ ناشتہ ممنوع. کسی کے گھر جا رہے ہیں اس نیت سے کہ وہاں جب بھی جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو وہ کچھ ہدیے میں پیش کرتے ہیں, تو چلو 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ مل جائیں گے, اتر کی خوشی مل جائے گی. اب اس نیت سے جا رہے ہیں تو یہ اشراف نفس ہے, اس حالت میں ہدیے کو قبول کرنا ممنوع ہے. تو یہ حافظ جی کہتے ہیں کہ میں آنکھ بند کر کے یہ معلوم کر رہا تھا کہ جب میں گھر سے چلا اس وقت اشراف نفس تو نہیں تھا کہ حضرت کے یہاں جاؤں گا تو کچھ کھانے کو ملے گا, اس لیے کہ اگر یہ خیال ہے تو یہ کھانا میرے لیے ممنوع ہے اور مجھے نہیں کھانا چاہیے, اس لیے کہ بے برکتی ہوگی, نحوست پیدا ہوگی. تو کہا میں نے چیک کر لیا تو الحمدللہ اشراف نفس نہیں تھا, کھانے کا بالکل خیال نہیں تھا, بس خالص میں آ رہا تھا آپ کی طرف. تو حضرت نے فرمایا کہ کچھ وقت سے فاقہ ہے, کتنا وقت گزر گیا فاقے میں, ایک وقت کا کھانا, دو وقت کا کھانا. تو کہا حضرت گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے, 3 دن سے فاقہ, جبکہ جان بچانے کے لیے شریعت مطہرہ نے گنجائشیں پیدا کر رکھی ہیں. تو ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ایسے وقت پر بھی محاسبہ کرتے ہیں اپنے نفس کا. اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں کہ کہیں اشراف نفس تو نہیں ہے، اس لیے کہ اشراف نفس سے بھی کھانا جو ہے وہ مشتبہ ہو جاتا ہے، ممنوع ہو جاتا ہے، اور ایسی غذا جو ہے وہ پیٹ میں نہیں جانی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے اور بزرگوں کے واقعات ہیں کہ جب کبھی ایسا لقمہ اندر چلا جاتا تھا جس میں شبہ ہوتا تھا تو قے کر ڈالتے تھے، احساس ہونے پر قے کر ڈالتے تھے کہ نہیں یہ اگر پیٹ میں رہا تو ہماری آخرت برباد ہوگی، اعمال میں کمزوری آ جائے گی. تو بھائی کوشش یہ کرو حلال، اور یہ جو بینیفٹس وغیرہ کلیم کرتے ہیں اس میں بھی اس کا پورا اہتمام ہونا چاہیے، اور اس لائن کے جو ماہرین ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ میں اس کا حقدار ہوں یا نہیں. کسی اور کا نام لے کر پوچھ لو کہ بھائی ایک صاحب کا یہ مسئلہ ہے اور مجھے ذرا گائیڈنس چاہیے، اس لیے کہ میں ان کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ اپنے آپ کو گائیڈ کرنا ہی چاہتے ہیں، اور پھر وہاں سے معلومات لے کر کسی مفتی کو جا کر پوچھو. جو حلال والی زندگی گزارتا ہے اس کے اوپر کچھ دنوں تک حالات آتے ہیں، مگر پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ایسی برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں کہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے روزی آتی ہے کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو اہتمام نہیں کرتا اور آنکھ بند کر کے بس پیسے 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 پیسے، تو کوانٹیٹی کے اعتبار سے پیسے بڑھ جاتے ہیں مگر اس کے گھر میں برکت نہیں، اس کی زندگی میں برکت نہیں، اس کے اہل و عیال میں برکت نہیں، دینداری گھروں سے رخصت ہو جاتی ہے، حرمین شریفین کی کبھی زیارت کا شوق پیدا نہیں ہوتا. پیسے ہوتے ہیں اس کے باوجود اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے کا شوق نہیں ہوتا، زکات نکالنے میں بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے. یہ کیوں بھائی؟ اس سے کہ برائی آ جاتی ہے. تو یہ کھانے پینے میں برکتیں ہوتی ہیں، تو کوئی بھی چیز گر جائے اسے اٹھا لو. اب ہماری جو نئی نسل ہے وہ نئی نسل کھانے کے لیے بیٹھتی ہے، اور اس میں اگر دو تین قسم کی چیزیں ایک ہی پلیٹ میں رکھی ہے تو اس میں سے یوں کر کے ایک لقمہ یوں اٹھائیں گے، بائٹ لیں گے اور نئی پسند رکھ دیا. بوٹی کھا رہے ہیں، آدھی بوٹی کھا لی اور لگا کے نہیں پیٹ بھر گیا ہے تو چھوڑ کر کے اٹھ گئے. نہیں، بچوں کو سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ کہ کھانا اس طرح کھایا جاتا ہے کہ کوئی چیز بچے نہیں. اس میں سے پلیٹ میں سے اتنا ہی، پیالے میں سے اتنا ہی لو. دیکھو یہ بوفے سسٹم جو ہے، بوفے سسٹم کہ ایک جگہ پر کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے، ہر شخص اپنی پلیٹ لے کر کے جاتا ہے اور پلیٹ میں لے لیتا ہے اور پھر کھڑے کھڑے ہی کھاتے ہیں. اس پر ایک لطیفہ بھی ہے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، پاکستان میں وزیر اعلیٰ تھے سرحد کے علاقے کے اس وقت، اور بڑے اونچے درجے کے صاحب علم، اونچے درجے کے اللہ والے اور اونچے درجے کے سیاست دان. تو ایک جگہ پر ان کی بھی دعوت تھی، تو حضرت جو ہے کیا کرتے تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے تھے، کھانا لے کر کے رومال بچھا کر کے بیٹھ جاتے تھے زمین پر. اب وہ ایلیٹس کا پورا طبقہ. تو ایوب خان، لیاقت خان، پتہ نہیں کس کا دور تھا، وہ بھی اس میں کھانے پر مدعو تھے. تو کھانا پینا جب شروع ہو گیا تو سب نے کھڑے کھڑے کھانا کھایا، مفتی صاحب جو ہے کونے میں بیٹھ گئے، اور مفتی صاحب کے ساتھ اور بھی دو چار ذرا مذہبی مزاج کی ہوں گی وہ بیٹھ گئے. تو وہ صدر صاحب جو ہے وہ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو مفتی صاحب کو جانے سے پہلے سلام کرنے کے لیے آئے. دیکھو علم کا ایک مقام ہوتا ہے، دین کی وجہ سے آدمی کو اللہ چمکاتے، تو ملنے کے لیے آئے. اور وہ صدر صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب کھانا تو آپ نے کھایا ہے، ہم لوگوں نے تو کھڑے کھڑے چرا ہے، یعنی جیسے جانور چرتے ہیں نا کھڑے کھڑے، وہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے. تو کہا کہ ہم لوگوں نے تو چرا ہے، کھانا تو آپ نے کھایا ہے. اس سے کہ انسان بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آج تک یہی رواج رہا ہے کہ انسان بیٹھ کے کھاتا ہے، مگر ہم لوگوں کو بھی اس قسم کی چیزوں کا شوق ہوتا ہے. اب یہ بوفے کا جو نظام ہے اس میں سراسر فضول، اس لیے کہ ہمیں بھی اس قسم کی دعوتوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے بہت سالوں پہلے. یوں چکر لگا اور کھانا لے لو. اب ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ بھئی لائن میں چکر لگا رہے ہیں، ٹیبل پہ جائیں گے، کھانا اگر کم ہو گیا تو پھر یہاں آنا پڑے گا. تو شروع ہی سے بہت لے لیتے ہیں. ایک تو طبیعت میں بھی ہرس ہوتی ہے کہ یہ کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے، چلو دو تین لے لو، یہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے زیادہ. اور دوسری یہ سستی کہ دو بارہ اٹھ کر آنا پڑے گا. تو ہر شخص جو ہے جتنا وہ لیتا ہے اس میں سے زیادہ آدھا کھاتا ہے، ایک تہائی کھاتا ہے. اب یہ سارا ڈسٹ بن میں جا رہا ہے. सारा डस्टबिन में जा रहा है। रेस्टोरेंटों में लोग खाने के लिए चले जाते हैं, बहुत कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, पैसे जो अल्लाह ने वाफिर मिकदार में दिए हैं कहीं तो खर्च करना है, बहुत कुछ ले लेते हैं और ज्यादा खा नहीं सकते, अब बचा हुआ है उठ करके चले जाते हैं, देखो अब डस्टबिन में जा रहा है। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत मालदार हैं, एक मरतबा मस्जिद नूर के सिलसिले में उनके साथ कहीं जाना हुआ, भूख बहुत लगी थी तो रास्ते में एक रेस्टोरेंट पे हमें खाने के लिए रुकना पड़ा, हमारे मुसलमान की थी, मोतबर थी, सारी तहकीक कर ली, खाने के लिए बैठ गए, खाने के लिए बैठ गए, दो चार चीजें मंगवाई, मगर वो सफर था, बहुत जल्दी सुबह को निकले थे, नींद का भी तकाजा था, तो अच्छी तरह खाना खाया नहीं गया, तो काफी चीजें बची। तो मुझे ऐसे मौके पर बार बार ये ख्याल आता है कि ये चीजें अब डस्टबिन में जाएगी, ये चीजें डस्टबिन में जाएगी। तो जब वो वेटर आया तो हमारे दोस्त जो है मेरी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ उन्होंने कहा कि सारी चीजें जो है एक चीज में हमें पैक करके दे दो। हिम्मत की बात है ना, शर्म लगती है ऐसे मौके पर कि बची हुई चीज भी घर ले जाना चाहते हैं। तो जब हम गाड़ी में बैठ गए मैंने कहा कि आपने ये पैक करवा लिया, तो कहा कि मेरा तो ये मामूल है कि मैं फाइव स्टार रेस्टोरेंट में होता हूं, सफर में होता हूं, तिजारत का सफर होता है, कहीं भी होता है, मैं किसी चीज को जाया नहीं होने देता, दूसरे दिन गर्म करके खा लेता हूं, अगर हम इसको नहीं खाएंगे तो ये डस्टबिन में जाएगा। और वो मुझे कहने लगे कि एरोप्लेन में भी जो चीजें आती हैं तो उसमें से वो चीजें जो पैक्ड होती है और हम इस्तेमाल नहीं करते, मैं तो उसको भी यूं करके थैली में रख देता हूं, सिर्फ इस वजह से कि जाया ना हो जाए, डस्टबिन में ना जाए। मैंने कहा भाई अल्लाह ताला शानहू ने आपके माल में जो बरकत दी है उसकी बहुत वजूहात होगी, मगर उसमें से एक वजह यह है कि आप रिज्क की कदर करते हैं, तो जमीन पर जो कुछ गिरे उसको उंगली पर से चाट लो, प्लेट में से चाट लो, बोटी जो है उसकी हड्डियों को तोड़ तोड़ कर साफ करो पूरी, कहीं भी दस्तरखान पर एक भी लुकमा नजर ना आए। बहुत से लोग जो है उनके घरों का माहौल ये है कि प्लेटों को बराबर साफ करते हैं, बोटियों को भी अच्छी तरह साफ करते हैं, हड्डियों को, मगर वो बाउल जिसके अंदर खाना आया है उसके अंदर चमचे के ऊपर वो रह जाते हैं, आखिर में जब वो चमचा यूं करके करती हैं वो औरतें तो यूं ही सिंक में रख देती हैं, उसको भी चाट लो, इससे कि पता नहीं किस शैतान वो बरकत वाली चीज आपसे ज्यादा से ज्यादा हटाने की कोशिश करेगा। यानी आप यूं समझे, अपने जहन में ये बात बिठाएं कि सबसे अखीर में जो रह जाएगा उसमें तो जरूर बरकत होगी, इससे कि शैतान ने उसे मुझसे हटा हटा के रखा होगा, ये जहन में बिठाएगी, इसमें जरूर बरकत होगी, ये जो गिर गया है उसमें तो जरूर बरकत होगी, तो बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों को भी सिखाएं, चॉकलेट आधी खा ली छोड़ दी डस्टबिन में चली गई, क्रिस्प आधी खा ली छोड़ दी डस्टबिन में चली गई, नहीं, एक एक चीज का, एक एक चीज का। हजरत मौलाना सैयद असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, मियां साहिब के नाम से मशहूर थे, देवबंद में रहते थे, मुफ्ती शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। तो एक दिन मुफ्ती साहिब फरमाते हैं कि हमने उनके साथ खाना खाया और मैं शागिर्द था तो मैं जल्दी जल्दी दस्तर उठाने लगा, शागिर्द मगर मुफ्ती तो हो चुके थे दारुलूम देवबंद के, मगर फिर भी बड़े मकाम पर पहुंचने के बाद भी शागिर्द हमेशा उस्ताद का लिहाज रखता है। तो जल्दी जल्दी उन्होंने तो कहा कि मियां साहब ने कहा कि मुफ्ती साहिब दस्तरखान उठाना भी आता है, तो कहा कि दस्तरखान उठाना क्या मुश्किल है, तो कहा कि नहीं, दस्तरखान उठाना ये भी एक फन है, ये भी एक प्रोफेशन है, ये भी एक सीखना पड़ेगा आपको, तो कहा फिर हजरत दिखाओ। तो कहा मियां साहिब ने दस्तरखान के ऊपर जो सालन वगैरह के बोल वगैरह जो आए हुए थे वो तो अंदर भेज दिया सालन, रोटियां जो बची हुई थी वो भी अंदर भेज दी, अब जो है हड्डियों को अलग कर दिया, रोटियों के जो छोटे छोटे टुकड़े थे जो घर में भेजने के काबिल नहीं थे उनको अलग कर दिया, और रोटियों के बिल्कुल छोटे छोटे क्रम्स और जर्रात थे उनको अलग कर दिया, हड्डियों को लिया और हड्डियों को लेकर एक जगह मुफ्ती साहब से कहा गया वो मेरे साथ, हड्डियों को एक जगह डाला और कहा कि कल सुबह जो है वो गांव के कुत्ते यहां आते हैं तो ये हड्डियां जो है वो उनके काम आ जाएगी, और वो जो रोटी के टुकड़े थे उन्हें लेकर के एक दूसरी जगह के ऊपर मुफ्ती साहब ने डाल दिए, और मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ये जो रोटी के टुकड़े हैं ये बिल्लियां यहां जमा होती है उनको काम आएंगे, और कहा कि वो जर्रात थे छोटे छोटे क्रम्स उनको चूंटियों का एक बिल हजरत को मालूम था, तो चूंटियों के बिल के पास यूं डाल दिया और कहा कि इसमें चूंटियां रहती हैं, ये चूंटियां यहां से आकर के ले जाए। तो देखो मखलूक खुदा पर कितना रहम और अल्लाह ताला शानहु की दी हुई एक एक नेमत का सही इस्तेमाल। मैंने बीबीसी के किसी आर्टिकल में पढ़ा था, इस वक्त याद नहीं है कि पता नहीं कितने मिलियन पाउंड का खुराक डस्टबिन में इंग्लैंड में जाता है। कितने मिलियन पाउंड का खुराक डस्टबिनों में जाता है इंग्लैंड के अंदर। तो भाई हमारे घर में कोई भी चीज, हमारा जो पुराना तरीका है उसे अपनाओ। क्या रात का खाना बच गया सुबह खा लो, सुबह में बच गया दोपहर खा लो, दोपहर बच गया शाम को खा लो। वो सालन चलते रहना चाहिए जब तक कि खत्म ना हो जाए, वो बासी रोटी चलती रहनी चाहिए जब तक कि खत्म ना हो जाए। किसी चीज को जाहिर मत करो। तो खैर ये दूसरी बात है कि उंगलियों को चाटना और वकराह तो मसहा कबल लाकिहा, उसको चाटने से पहले उसको पोंछना नापसंदीदा है, मकरू है, मकरू है तंजीही। टिश्यू से पोंछ लेना ये अच्छा नहीं है, धो लेना ये अच्छा नहीं है। चाटने से पहले पहले चाटो और उसके बाद फिर उसको धो, चाटो और फिर उसके बाद टिश्यू से पोंछो। और भाई देखो जिस तरह खाना खाने से पहले हाथ धोना मुस्तहब है, इसी तरह खाने से फारिग होने के बाद भी हाथ धोना मुस्तहब है। अगर पानी नहीं है, ऐसा आप खा रहे हैं गाड़ी के अंदर जाते जाते कहीं, तो ऐसे मौके पर टिश्यू इस्तेमाल करना जायज तो है, या पानी है उस वक्त भी टिश्यू इस्तेमाल करना जायज है, मना नहीं है, मगर मुस्तहब है। तो आपको एक इस्तेहबाब का सवाब चला जाएगा। और खाने से पहले खाने के बाद हाथ धोना जो मुस्तहब है वो ये घट्टों तक पहुंचों तक हाथ धोना मुस्तहब है। सिर्फ यूं करके उंगलियां धोली ये काफी नहीं है। और खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोने पर एक खास किस्म की बरकत नसीब होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खाने से पहले हाथ धोता है और खाने के बाद हाथ धोता है उसके घर में फकर कभी दाखिल नहीं होगा। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि हाथों को चाटने से पहले धोया न जाए, हाथों को चाटने से पहले पोंछा न जाए, ये ममनू है, मकरू है, मकरू है। और वह इस्तेहबाब लाकिल कस आते, हदीसों में ये भी बताना चाहते हैं कि प्लेट या प्याले को चाट लेना ये भी मुस्तहब है। तो चाटने का मतलब ये नहीं है कि उसको भी जुबान से चाटे, चाटने का मतलब है कि उसे साफ कर लिया जाए। साफ अगर चम्मच है तो चाट ले, उंगलियों से साफ कर करके उंगलियों को चाटे फिर। और वह अखदिल लुकमतिल्लती तस्कुतो मिनहो, और उस लुकमे को उठा लेना भी मुस्तहब है जो हाथ से गिर जाता है, उसे भी उठा ले। और उठा करके फिर वह अकलिहा, तो उठाना भी मुस्तहब और खा लेना भी मुस्तहब। और वमसहा बादल लाके बिसाइदे वल कदमे वगैरहा, और हाथ को या उंगलियों को चाट लेने के बाद धोना तो मसनून है ही जैसे कि अभी बताया, मगर अगर धोने की कोई चीज न हो तो फिर पोंछ लेना मुस्तहब है, ये भी इस्तेहबाब है। अब टिश्यू हम लोग इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में होते हैं, मगर थोड़ी नीयत हम कर ले कि ये मुस्तहब है तो पोंछ लेना, तो उसको चाटने के बाद पोंछ लेना। और पोंछने के कई तरीके हैं, एक तो एक टिश्यू से कर लिया, एक है कपड़े से कर लिया रूमाल से जी, और जिसके पास रूमाल ही ना हो तो कहते हैं कि वो जो है यूं हाथ से कर ले, हाथ से, ताकि ये तीन उंगलियों या चार या पांच उंगलियों के ऊपर तरी है वो तरी खत्म हो जाए। या ये विस्तार हदीसों में आता है कि सहाबा जो है यहां यूं पहुंच लेते थे, इसलिए कि वो बेचारे गोश्त वोश खाते थे कभी कभार, तो हाथों के ऊपर मिर्च मसाले तो होते नहीं थे, वो सिर्फ उसकी तरी चर्बी होती थी, तो यूं करके हाथों पर पहुंच लेते थे। क्यों? पानी नहीं था, पानी नहीं था तो कम दर्जे पर इस्तेमाल करते थे, या वो जो है कदम के ऊपर पहुंच लेते थे। और वजह उसकी क्या है कि हाथ अगर तर रहेगा तो कहीं सज्दे में जाएंगे तो गुबार वगैरह लगेगा, तो हाथ को साफ कर लिया जाए। इन चीजों को इस बाब में बयान करेंगे। अब सारी हदीसें तो इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते अर्ज करूंगा, आज बरकत के तौर पर एक हदीस हम पढ़ लेते हैं। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अकला अहदुकुम तआमन। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई खाए खाना فلا يمسح اصابعه, تو وہ اپنی انگلیوں کو نہ پونچھے. تو انگلیوں کو دھونے کا تذکرہ نہیں آئے گا حدیث میں, کیوں؟ اس لیے کہ پانی اتنا کم تھا کہ وہاں دھونے کا معمول ہی نہیں تھا. تو اپنی انگلیوں کو نہ پونچھے ٹیشو سے یا ہاتھ سے یا قدم سے, حتی یلعقہا, یہاں تک کہ وہ اس کو چاٹ لے, ان کو چاٹ لے. او یلعقہا, یا چٹوا لے, یعنی خود چاٹ لے یا کسی اور کو کہے کہ چاٹ لے. اب کس کو کہے گا وہ؟ جس سے محبت ہے اس سے کہے گا. ایک مرید کو اپنے شیخ سے بہت زیادہ محبت ہے اور وہ برکتوں کی تلاش ہی میں رہتا ہے, تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی چل میری انگلی چاٹ لے لے. اور وہ یہ کوئی نہیں کہ یہ بڑا بن کر کے, نہیں, اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو میری انگلی کے اوپر لگا ہوا ہے ممکن ہے اس میں کوئی برکت کا دانا ہو, چلو میں اس کو حاصل کروں, اس کے بجائے اس کو دے دیتا ہوں. بیوی ہے, شوہر ہے, اولاد ہے, چھوٹا بچہ ہے, کہ چلو بیٹا چاٹ لو. یہ مراد ہے اس سے کہ یا تو خود چاٹ لے یا کسی اور سے چٹوا لے, یعنی کسی ایسے شخص سے کہے کہ جو اس سے گھن محسوس نہ کرے, یعنی جہاں قلبی محبتیں ہوتی ہیں. آج کل تو میاں بیوی میں بھی اتنی محبت نہیں ہوتی کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو یہ کہے کہ ذرا آپ یہ چاٹ لیجیے. میں کہا کرتا ہوں کہ اب مسئلہ ہائیجین کا آ گیا ہے کہ یہ ان کا منہ لگا ہوا ہے اس گلاس کے اوپر اور میں اگر اس کو پیوں گا تو ہائیجین کے خلاف, اس چمچے سے انہوں نے کھایا ہے اب ہم کھائیں گے تو ہائیجین کے خلاف, ان کا ہاتھ ہم اگر ہمارے منہ میں لیں گے تو ہائیجین کے خلاف. پارکوں کے اندر وہی جو ہائیجین کے اصول پر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, کتے کے ساتھ آئس کریم کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتے کے منہ میں آئس کریم رکھتے ہیں اور خود کھاتے ہیں, وہاں ہائیجین نہیں. اور اپنے بھائی کا بچا ہوا کھانا, اس میں ہائیجین. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤمن جب کسی برتن سے کھاتا پیتا ہے اور اس کا جھوٹا, اس کا بچا ہوا رہ جاتا ہے, چاہے وہ مشروب ہو یا کھانا ہو, اس میں سے کوئی کھاتا ہے تو وہ اس کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. یہ دیکھو محبت سکھائی جا رہی ہے. تو میں نے کہا ہائیجین وائیجین کچھ نہیں, ہر شخص ایک دوسرے سے دور ہو گیا ہے, پہلے جیسی محبتیں اب نہیں رہی ہیں. تو خود چاٹ لے یا کسی ایسے شخص سے چٹوا لے جو اس سے محبت رکھتا ہے. اور یہ چاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ تین انگلیاں استعمال کرنی ہے تو ان تینوں میں سے سب سے بڑی جو ہے یہ بیچ والی ہے, تو یہ بیچ والی ہے تو سب سے زیادہ کھانا بھی اسی پر ہوگا. سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ پہلے اس سے شروع کریں, جیسے کہ اس کے اوپر زیادہ کھانا ہے, اس کے اوپر کم ہے, اس کے اوپر بالکل ہی کم, یہ بہت چھوٹا ہے. تو جو سب سے زیادہ کھانے میں ملوث رہی ہے جو انگلی, اور جس نے سب سے زیادہ کام کیا ہے, تو کہا کہ اس کو پہلے مقدم کرے. تو پہلے یہ, پھر یہ, اور پھر یہ. تو اور کرنا ہے اس طرح, اس طرح منہ کرے, یہ ہتھیلی کو اپنی طرف کریں اور اس طرح. اور جب اس سے فارغ ہو جائیں, اس سے, تو اصل میں یہ ہے کہ اس سے شروع کرنا ہے, اس لیے کہ یہ سب سے بڑی ہے. جی, پھر اس سے تو کہتے ہیں کہ یہ اس سے بڑی ہے, اور دوسری بات یہ کہ اب یہ دائیں طرف جا رہے ہیں, دائیں طرف, تو یہ پھر دائیں ہے, اس وجہ سے یہ دائیں ہے. تو ایک وجہ یہ بیان کی کہ اس کو تو شروع کرنا ہے اس لیے کہ یہ سب سے بڑی ہے, پھر یہ اس وجہ سے کہ اس کے بعد بڑی ہے, اور پھر یہ چھوٹی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے شروع کرنا ہے اس لیے کہ سب سے بڑی ہے, پھر اس سے, اس لیے کہ یہ دائیں طرف ہے, اس سے, اس لیے کہ یہ پھر اس کی دائیں طرف ہے. تو اس سے ایسا استدلال کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ کتابوں میں بس یہیں تک ملا ہے. اور میں نے کہا ہے کہ بھائی ذرا دیکھو آگے, کہ اگر کوئی چار انگلیوں سے کھائے تو کیا کرے, پانچ انگلیوں سے کھائے تو کیا کرے. یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, طبرانی کی روایت ہے کہ جب کھانے سے فارغ ہوتے تھے اور چاٹتے تھے تو درمیان والی سے شروع فرماتے تھے, پھر شہادت والی انگلی, اور پھر انگوٹھا. تو میں نے کہا آگے, مگر یہ جو دائیں طرف کا قول کہا ہے شارحین نے, اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چار استعمال کر لے تو ادھر سے ہو کر کے پھر یہاں آئے گا, اور اگر پانچ استعمال کرے تو ادھر سے ہو کر ادھر آئے گا, یعنی پہلے درمیان والی, اور پھر اس شہادت والی, اور پھر انگوٹھا, اور انگوٹھے کے بعد یہ چھوٹی, اور چھوٹی کے بعد یہ بڑی. اور اگر یہ چھوٹی استعمال نہیں کی, یہ صرف چار کی ہے, تو پھر یہ درمیان والی, اس کے بعد شہادت والی, اس کے بعد انگوٹھا, اور انگوٹھے کے بعد یہ درمیان والی کے پڑوس میں جو ہے اس کو چاٹ لیں. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی دیکھو, ادھر ادھر, دائیں بائیں, آگے پیچھے دیکھنے کا ہی نہیں کہ مسٹر ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں انگلیوں کو چاٹوں گا اور پلیٹ کو صاف کروں گا تو یہ کیا کہیں گے. ہاں, اس لیے کہ طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں شیطان کی طرف سے کہ یہ بھوکے اتنے ہیں کہ دیکھو چاٹ چاٹ کر کے صاف کر رہے ہیں. ایسی تو یہ نہیں سوچنے کا. ہمیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھنے کا کہ جب لقمہ گر گیا انہوں نے اٹھایا تو کسی نے کہا کہ یہاں کے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کیا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ بس یہ تو ہمیں تو ایسا سنت کی اشاعت جو ہے ایک تو زبان سے ہے, دوسرا عمل کر کے ہے. اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.